الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام صدق الله العظيم.
پچھلے مضمون میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یومیہ پانچ نمازوں کا حکم دیا اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا اور ہر سورہ فاتحہ میں ہمیں حکم دیا کہ تم اپنی ضروریات دنیاوی ضروریات اخروی میں سب سے بڑھ کر جو تمہاری ضرورت ہے اس بنیادی ضرورت کا سوال اللہ پاک نے ہمیں سکھایا کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں زندگی بھر ہم سے ہدایت مانگتے رہو اہدنا الصراط المستقیم کہ سیدھے راستے پر گامزن رہنے کی جو ہدایت ہے جو رہنمائی ہے جو سیدھا راستہ ہے اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس پر استقامت کا سوال کرتے رہو تاکہ مرتے دم تک تم اس مضبوط راستے پر چلتے رہو کہ جس پر چلنے والا سیدھا جنت میں جا پہنچتا ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے آپ کے کچی زمین تھی تو آپ کے ہاتھ میں ایک معمولی سی چھڑی تھی, اس چھڑی سے آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور لکیر کھینچنے کے بعد لمبی لکیر کھینچنے کے بعد اس کے اندر دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ دی اور پھر آپ نے نقشے کے ذریعے اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ یہ جو نقشہ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ بیچ والی لکیر, یہ بیچ والا راستہ ہے جس کو اللہ پاک نے صراط مستقیم کہا ہے, سیدھا راستہ. فرمایا کہ دائیں بائیں یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں نظر آ رہی ہیں یہ دائیں بائیں وہ راستے ہیں جو شیطان نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں, جہاں بجا موقع بموقع وہ ان راستوں پر اہل ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھتا ہے کہ جب انسان اس سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر جو سیدھا جنت تک لے جانے والا راستہ ہے اس پر چلتا ہے تو موقع بموقع شیطان کی طرف سے ڈکیت آتے ہیں اور شیطان کے کارندے آتے ہیں, ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اعمال پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, انسان کی نیت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیے ہوئے اعمال کو ضائع اور برباد کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جو کوئی ان دائیں بائیں والے راستوں سے بچتا ہوا سیدھا سیدھا چلتا چلا جائے گا اپنے دامن کو بچاتا جائے گا سیدھا جنت میں جا پہنچے گا, اور جو اس راستے پر چلتے ہوئے دائیں بائیں متوجہ ہوا تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہی کے راستے پر جا پھنسے گا. تو اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ نور ہدایت عطا فرمایا کہ جس ہدایت کے نور کی طلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اپنے سگے رشتہ داروں کو, اپنے علاقے والوں کو, دور دراز سے آنے والوں کو آپ نے اس ہدایت کی رہنمائی فرمائی, نور اسلام سے ان کو آشنا کرایا, اور یہ ہدایت جو اللہ پاک نے عطا فرمائی جس کی بنا پر دنیا میں بھی انسان کامیاب اور کامران ہے, آخرت کے اندر بھی سعادتوں کا دار و مدار سارا کا سارا اسی نور ہدایت کے اوپر ہے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بوڑھے والد ماجد حضرت جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے لے کر حاضر خدمت ہوئے. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ہیں بالکل بوڑھے ہو چکے تھے کہ چلنا پھرنا بھی دشوار تھا اور بینائی بھی جا چکی تھی, نابینا ہو چکے تھے. اس عالم میں حضرت صدیق اکبر ان کا ہاتھ تھامے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ ارے ابو بکر آپ ہمیں بتا دیتے ان بزرگ ہستی کو کہاں آپ نے زحمت دی اتنی دور سے ان کو لے کر چلے آئے, آپ ہمیں بتا دیتے ہم خود ان کے گھر پہ جا کر ان کو اسلام قبول کرا دیتے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں نے چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل کر آنے کا اجر و ثواب ان کو مل جائے کہ یہ خود اپنے قدموں سے چل کر آئیں اور اسلام قبول کریں اور آپ کی خدمت میں آنے کا جو درجہ اور جو فضیلت ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے. اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت مجھے اپنے والد ماجد کے ایمان اور اسلام لانے پر جتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہوتی کہ کاش کے آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے، تو اس کے ایمان لانے سے مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ ان کے ایمان لانے میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ آپ کے والد ماجد کا ایمان بدستور اپنی جگہ ٹھیک، لیکن اگر میرے چچا بھی ایمان لے آتے تو ذہن نصیب کتنا اچھا ہوتا کہ ساری زندگی مددگاری میں گزاری، تعاون میں گزاری، دفاع کرتے ہوئے گزاری، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ فراہم کیا، ہر طرح کی قربانیاں بھی، آخری لمحات تک میں بھی آپ نے فرمائش کی کہ چچا جان ایک مرتبہ میرے کان میں صرف کلمہ توحید پڑھ دیں، اللہ تعالیٰ سے بھی سفارش کرنا وہ میری ذمہ داری ہے۔ ایمان کی طرف راغب بھی ہوئے، نور ہدایت کی طرف آنے بھی لگے، لیکن ابو جہل وغیرہ نے ورغلایا، غیرت دلائی کہ موت کے خوف سے تم اپنے مذہب سے بدلتے ہو، تو ایمان کی طرف مائل ہوتے ہوتے آخرکار کفر پر ہی خاتمہ ہوا۔ تو یہ وہ نور ہدایت ہے کہ جس کی اللہ پاک کی طرف سے ہی تقسیم ہوتی ہے کہ جس کسی کے نصیب چمکنے ہوتے ہیں تو انسان کو یہ نور ملتا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت اور دلی خواہش کے باوجود جناب ابو طالب بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے بزرگ علماء اور اکابرین میں سے کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالی نے میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا اور اگر مجھے وہاں اختیار ملا تو میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اے اللہ جناب ابو طالب کو میرے بدلے جنت میں داخل کر دیجیے اور ان کے بدلے مجھے جہنم میں پھینک دیجیے تو مجھے گوارا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں کہ جس چیز کی چاہت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ چچا جان نے جو زندگی بھر اتنے احسانات کیے تو ان کے احسان کا بدلہ اچھے انداز میں ان کو مل جائے، کہ نور ہدایت ان کو نصیب ہو جائے تو مارے کے نیارے ہو جائیں گے، آخرت سنور جائے گی اور آخرت کے عذاب سے، تباہ کاریوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن نصیب میں ایمان نہ تھا، طلب نہ تھی، سگے چچا ابو لہب آپ کے دشمن بنے رہے، بغیر ایمان کے دنیا سے گئے لیکن ایمان نصیب نہ ہوا۔ جبکہ ایک اور صحابی ہیں حضرت زید بن عامر ابن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ، زمانہ جاہلیت کے اندر جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی اپنی بچی کو زندہ دفن کرنا چاہے تو وہ اپنی بچی مجھے دے کر اس کے بدلے اونٹ لے لیا کرے۔ تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ غربت کے مارے، جو غربت ہی کی وجہ سے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، تو لوگوں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے کے بجائے بچیوں کا فدیہ لینا شروع کر دیا کہ بچی کو دے کر فدیہ حاصل کر لیا کرتے تھے۔ ہوتے ہوتے اسلام کا دور آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہوا، تو حضرت زید ابن عمر ابن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرف اسلام ہوئے۔ ہوتے ہوتے وقت گزر گیا، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے کہ یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں تقریباً 350 کے لگ بھگ بچیوں کی میں نے جان بچائی اور اس کے بدلے بھاری بھرکم اونٹوں کا فدیہ میں نے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے کیا بدل عطا فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بدلہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جیتے جی تمہیں نور ایمان سے مشرف فرما دیا، زندگی تمہاری سنوار دی کہ تمہیں اللہ پاک نے ایمان کا نور عطا فرما دیا، ہدایت تمہیں نصیب ہو گئی، اس سے بڑھ کر اور کیا بدلہ چاہتے ہو؟ تو یہ ہدایت کا نور اتنا عظیم الشان نور ہے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے ایسے فیصلے فرمائے ہیں کہ جب انسان کو مل بھی جائے تب بھی بے فکر ہو کے نہ بیٹھے، پھر اس کے لیے استقامت کی دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ یہ نور دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اس نور میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کی بے شمار ضروریات ہیں، دینی ضروریات، دنیاوی ضروریات، اور انسان ساری زندگی اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، مرادیں مانگتا ہے، روتا ہے، گن گناتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتا ہے، بسا اوقات جو مانگا وہ مل جاتا ہے، بسا اوقات ساری زندگی مانگتا ہوا چلا جاتا ہے لیکن وہ نہیں ملتا۔ کئی ایک افراد ہیں، قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہاں بولی میں یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکی عطا فرماتا ہے، وہ یہاں بولی میں یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں عطا فرماتا ہے، وہ یجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے ہیں، حکمت پر مبنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کے لیے لڑکیاں، کس کے لیے لڑکے، کس کے لیے دونوں اور کس کے لیے ایک بنا، کہ نہ لڑکی نہ لڑکا۔ تو بسا اوقات ساری زندگی انسان اولاد کے لیے تڑپتا رہ جاتا ہے، دعائیں مانگتا رہ جاتا ہے، منتیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، فریادیں کرتا ہے، لیکن بسا اوقات مرنے مر جاتا ہے لیکن اولاد نہیں ملتی۔ بعض دفعہ انسان کو کوئی مہلک مرض لگا ہوا ہے، انسان دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ اس مرض سے چھٹکارا ہو جائے، لیکن انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن مرض سے چھٹکارا نہیں ہوتا۔ بسا اوقات انسان پیدائش سے لے کر مرنے تک غربت اور تنگ دستی کا شکار رہتا ہے، فریادیں کرتا چلا جاتا ہے کہ اللہ مالداری عطا فرما دے، تمنگری نصیب ہو جائے، لیکن ساری زندگی انسان اسی طرح قسم کرسی کے اندر گزار کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور بھی بے شمار اس قسم کی چیزیں ہیں کہ انسان اپنی مرادیں مانگتا ہے لیکن زندگی بھر مانگنے کے باوجود بھی بسا اوقات نہیں ملتی۔ لیکن ان تمام کی تمام چیزوں کو مانگنے کے باوجود اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو مانگنے والا محروم القسمت نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اس کا بدل رکھا ہوا ہے کہ دنیا میں انسان نے جو بھی دعا مانگی اگر تو اس کی دعا قبول ہو گئی تو بہت اچھا، قبول نہ بھی ہوئی تو اللہ پاک نے ان دعاؤں کا نعم البدل آخرت کے اندر اجر و ثواب کی شکل میں رکھا ہے کہ دنیا میں جو بھی دعائیں مانگی جائیں گی اگر وہ قبول نہ ہوئی بظاہر دنیا کے اندر، آخرت میں اللہ پاک نے ڈھیر اور ڈھیر اس کے لیے اجر و ثواب تیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا سوال اگر انسان اس دنیا میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کو اسی دنیا میں عطا فرماتے ہیں، وہ ہے نور ہدایت۔ کہ ایک انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کر رہا ہے، ہدایت مانگ رہا ہے، اور ہدایت کے جو طور طریقے ہیں اس کے صحیح انداز، صحیح رنگ مانگ رہا ہے، تو چونکہ ہدایت ایسی چیز ہے جس کا میدان، جس کا محور اور مدار صرف اور صرف دنیا ہی ہے، آخرت کے اندر ہدایت کسی کو نصیب نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سچی طلب کے ساتھ ہدایت مانگنے والے کو ضرور بھی ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کسی کو دنیا کی زندگی میں ہدایت نصیب ہو گئی وہ تو ہے کامیاب اور کامران، اور جو کوئی اس دنیا کی زندگی میں ہدایت سے محروم رہا وہ ہو گیا ناکام و نامراد، محروم القسمت۔ پھر بھلے وہ سگے والد ہوں، سگا بیٹا ہو، سگے چچا ہو، سگی بیوی ہو، پھر یہ رشتہ آخرت میں کام آنے والے نہیں۔ حضرت ابراہیم اپنے والد کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے لیکن بات نہ مانی تو والد ہونا کام نہ آئے گا۔ حضرت نوح اپنے سگے بیٹے کنعان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، آخری لمحات تک پکارتے رہے کہ بیٹا میری کشتی میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے، لیکن نہ آیا تو بیٹا ہونا آخرت میں نجات کے لیے کام نہ آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، سگی بیوی ہونے کے باوجود کفار کا اس نے ساتھ دیا، آخرت میں اس کے بیوی ہونے کے رشتہ کام نہ آئے گا۔ اسی طرح ابو لہب سگے چچا ہے، ابو طالب سگے چچا ہے، لیکن سگے رشتوں کے باوجود نور ہدایت سے محروم رہے، دلی چاہت کے باوجود بھی آخرت میں ان لوگوں کو جنت نصیب نہ ہو سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، ساری زندگی میری مددگاری میں گزاری، ہمدردی اور خیرخواہی میں گزاری، تو ان کو جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور وہ یہ کہ ان کو صرف جہنم کی چپل پہنائی جائے گی۔ اس کی شدت بھی اتنی خطرناک ہوگی کہ دماغ ان کا اس طرح ابل رہا ہوگا، جوش مار رہا ہوگا، جس طرح ہانڈی چولہے پر رکھی جاتی ہے اس کے اندر ایک گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے تو دماغ اس طرح کھولتا ہوگا۔ ابو لہب کو عذاب کے اندر مبتلا پایا، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی ابو لہب کی باندی حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جن کے پستان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کے دودھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، ابو لہب کی باندی تھی۔ جب بھتیجے پیدا ہوا خوشی خوشی بھاگی بھاگی آئی، بھتیجے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی تو خوشی کے اندر باندی کو کہا کہ جا میں نے تجھ کو آزاد کیا کہ تو نے میرے بھتیجے کی پیدائش کی خبر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو ابو لہب کو اس کی باندی حضرت صہیبہ نے جا کر خوشخبری دی، تو اس خوشخبری کے اندر کہا کہ جا میں نے تجھ کو آزاد کیا، اس انگلی کے اشارے سے ان کو آزاد کیا تھا، عذاب میں مبتلا پایا سوائے ایک انگلی کے، یہ انگلی بچی ہوئی تھی، کہا کہ چونکہ اس انگلی سے میں نے ان کو آزاد کیا تھا، اللہ پاک کی طرف سے یہ انگلی تو بچی ہوئی لیکن پورا وجود عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ نور ہدایت اتنا قیمتی اثاثہ ہے کہ جس کسی کو نصیب ہوا تو بہت ہی زہ نصیب، اور نصیب ہو جانے کے بعد پھر اس کی حفاظت، اس کا تحفظ اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ انسان کی بنیادی اور اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. تو جب اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کے فیصلے ہو گئے، شرع صدر ہو گیا، اسلام کے اوپر اطمینان قلبی ہو گیا، دل مطمئن ہے، ایمان لے آیا، اسلام قبول کر لیا، اب اس کے بعد اسلام پر چلنا اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہر حکم وہ انسان دل و جان سے اس کو اپناتا ہے، اس کے اندر کسی بھی حکم کو اپنانے میں اس کے دل میں تنگی محسوس نہیں ہوتی. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کسی کو اللہ پاک نے ہدایت دینے کا ارادہ کر لیا، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. تو اس آیت کے نزول کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ نور ہدایت جو کسی انسان کو نصیب ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی علامات بھی ہے کہ یہ ایمان کا نور ہمیں نصیب ہو گیا، کچھ علامات ہو جس کے ذریعے سے ہم اطمینان کر سکیں کہ ہمیں بھی یہ ایمان کا نور کامل مکمل احسن طریقے سے حاصل ہوا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ پاک جس کسی کو نور ایمان عطا فرما دے، اس کے فضل کے فیصلے ہو جائیں، سینہ اس کا اسلام کے لیے کھل جائے، وہ شرح صدر کے ساتھ، بشاشت قلبی کے ساتھ دین اسلام کے تمام احکامات پر خوشی خوشی عمل پیرا ہوتا ہے. فرمایا کہ اس کے لیے تین نشانیاں ہیں. ایک نشانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، التجافی عن دار الغرور، کہ جب انسان کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے تو اسلام کے لیے سینہ کھلنے کے ساتھ ساتھ اس کا نور بصیرت بھی اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کی نظریں بھی کھل جاتی ہیں، بصیرت کی نگاہیں بھی کھل جاتی ہیں، دنیا کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے. یہ دنیا جو ایک دھوکے کا گھر ہے، اس کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور آخرت جو حقیقی مکان ہے، انسان کا جائے قرار ہے، اس کی حقیقت بھی کھل کے انسان کے سامنے آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ جب انسان کو یہ نور ہدایت نصیب ہوتا ہے تو التجافی عن دار الغرور، اس دھوکے کے گھر سے انسان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. والانابت الى دار الخلود، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے اس طرف انسان کا دل متوجہ ہو جاتا ہے. والاستعداد للموت قبل النزول، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے انسان موت کے لیے تیاری کر لیتا ہے. یہ تین نشانیاں آپ نے اہل ایمان کی، نور ہدایت ملنے والے خوش نصیب انسانوں کی بیان فرمائی کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی حقیقت سمجھ لیتا ہے کہ دنیا ہے کیا چیز. اللہ تعالیٰ نے بھی چوکندہ فرمایا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دھوکے کے گھر کے اندر تم ایسے رچ بس کے مت رہنا کہ شاید ساری زندگی تم کو یہیں گزارنی ہے، یہ تو تمہارا وقتی ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ نے جو وعدے کیے کہ تمہیں موت آئے گی، موت کے بعد عالم برزخ چلے گا، سوال و جواب ہوں گے، اس کے بعد عالم قیامت ہوگا، اور اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اور یہ سارے مرحلے گزر کر میدان محشر میں تم سب جمع کیے جاؤ گے، میزان عمل قائم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے عرش پہ لایا جائے گا، اور اس میدان محشر میں ورقت جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح پیدائش کے وقت ہر انسان تنہ تنہا اکیلا پیدا ہوتا ہے، اسی انداز میں ہر شخص فردن فردن اللہ تعالیٰ کی عدالت عالیہ کے اندر پیش ہوگا، بھرے مجمعے کے اندر ہر شخص کو حساب کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہوگا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى، ہر شخص اکیلا اکیلا ہمارے پاس آئے گا، اس کے بعد اعمال تولے جائیں گے، جزا سزا کے فیصلے ہوں گے، پھر جنت بھی تیار ہے، دوزخ بھی بھڑک رہی ہے، جس کسی کے لیے جو فیصلے ہوں گے اس کے مطابق جنت اور دوزخ کے داخلے ہوں گے. تو یہ سارے کے سارے وعدے جو اللہ پاک نے فرمائے ہیں کہ اچھائی کرو گے تو انجام بہت بہترین، اور اگر برائی کرو گے تو انجام بہت بدترین، یہ سارے کے سارے ان وعد اللہ حق، اللہ کے کیے ہوئے سارے وعدے سچے ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. تمہیں جو ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، تمہارے ساتھ ہم نے پیٹ بھی رکھا، کسب معاش کے لیے تمہاری ضروریات زندگی بھی ہم نے رکھی کہ تمہیں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، گرمی اور سردی لگے گی، اور تمہیں اپنے ساتھ ڈھکنے کے لیے مکان کی ضرورت پڑے گی. یہ ساری کی ساری ضروریات زندگی رکھ کر اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد حلال حرام، جائز ناجائز، حق باطل، ہر طرح کے اس کے اندر واسطے ہیں، اور پھر صاف ستھری شریعت مطہرہ عطا فرما دی، صراط مستقیم عطا فرما دیا، حق کو اپناؤ باطل کو چھوڑو، جائز کو اپناؤ ناجائز کو چھوڑو، اچھائی کو اپناؤ برائی کو چھوڑو، نیکیوں کو کرو برائیوں سے دور رہو۔ یہ سارے طور طریقے قرآن و حدیث میں اللہ پاک نے بیان فرما کے اس امتحان حال کے اندر انسان کو لا کر چھوڑ دیا کہ وقتی طور پر 40, 50, 60, 70, 80, 90 سال تک تمہارا امتحان کا یہ مرحلہ ہے، اس امتحانی مرحلے سے گزر کر تمہیں واپس ہمارے پاس آنا ہے، وہاں تمہیں نتیجہ ملے گا۔ تو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کی طرف سے غفلت میں مبتلا نہ کر دے۔ کہ انسان اس دنیا کو سجانے میں، دنیا کو بنانے میں، اس دنیا کو آباد کرنے میں، اس دنیا کی تعمیر کے اندر تن من دھن کی ایسی بازی لگا دے کہ آخرت ہی کو فراموش کر بیٹھے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک انسان ایک محدود مدت تک کے لیے 5 سال 10 سال 7 سال کسی دوسرے ملک گیا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایک 5 سال کا دورانیہ اس کو دیا گیا، اس 5 سال کے اندر ہم آپ کو فلانے ملک بھیجتے ہیں، اس دوران آپ کو مثال کے طور پہ ایک تعلیمی مرحلہ پی ایچ ڈی کرنا ہے، اس دوران آپ اعلیٰ درجے میں کامیابی حاصل کر کے واپس آئیں۔ ایک انسان وہاں جائے، وہ ملک بڑا ترقی یافتہ ہو، بڑا خوبصورت ہو، پر امن ہو، وہاں انسان جا کے اپنے تعلیمی سرگرمیوں کو چھوڑ کر وہاں کے رنگ رنگیلیوں میں مست مدن ہو جائے، عیاشیوں میں بدماشیوں میں پڑ جائے، اس ادارے نے ذمہ داری سونپ کر اس کام کے لیے اس کو بھیجا تھا، 5 سال کے بعد وہاں گھاس کھود دیے واپس آ رہا ہو، انجام کیا ہوگا؟ پھر اس ادارے نے لاکھوں روپے اس پر خرچ کیے، ایک اہم ترین ذمہ داری سونپ کر بھیجا تھا کہ یہ نہج، یہ ہدف ہم آپ کو دیتے ہیں، اس چیز کو حاصل کر کے واپس آنا، لیکن وہ خالی بٹا خالی 0/0 آیا، کیونکہ وہاں کے عیاشیوں بدماشیوں کے نفس تو مگن ہو گیا۔ تو ایسا انسان کامیاب کہلائے گا کہ ناکام؟ اللہ پاک نے ساری چیزیں تیار کر کے بتا دی کہ تم اس دنیا کے اندر جو بھیجے جا رہے ہو، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنات اور انسان کو جو میں نے پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، جو حکم میں نے دیا ہے اس کو مان کر زندگی گزارو، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے سارے طریقے بتا دیے، کسب معاش کی بھی بتا دیے، زندگی گزارنے کی بھی بتا دیے، خوشی غمی ہر طرح کے طور طریقے سکھا دیے، بتا دیے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اس دنیا کے اندر جو تمہیں وقتی طور پر بھیجا ہے، اس دنیا کے اندر آ کر تم ایسے مبتلا نہ ہو جانا، اس دنیا کی حقیقت کو فراموش مت کر بیٹھنا، کیونکہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، کہ دنیا کی زندگی بالکل ایک کھیل تماشا ہے، جس طرح بچے کسی ریگستانی علاقے میں یا ساحل سمندر پر گیلے ریت سے مکانات بنا رہے ہوں، گھر بنا رہے ہوں، پانی کی لہر آتی ہے ذرا سی دیر میں مٹا کر اس کو ختم کر دیتی ہے، یہ دنیا کی سجاوٹیں، بناوٹیں، بڑی بڑی عمارات، یہ تعمیرات ایک زمانے میں ہیں، دوسرے زمانے کے اندر سب یہ مجمیٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ دنیا کی زندگی کے اندر اتنے زیادہ مت کو مدد نہ ہو جانا کہ مقصد حیات ہی بھول بیٹھو، اپنا مقصد زندگی فراموش کر بیٹھو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ تو تمہارے لیے بالکل کھیل تماشے کی ایک چیز ہے، کہ تم یہاں اگر آ کر حقیقت کو سامنے رکھ کر چلو گے تو کامیابی لے کر واپس جاؤ گے، اور اگر یہاں آ کر تم دنیا کے اندر ایسے مست و مگن ہوئے کہ پھر آخرت ہی کو بھول بیٹھے، اچانک جب آنکھ بند ہوگی اس وقت کفے افسوس ملنے سے پھر کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ نور ہدایت جب انسان کو نصیب ہوتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس نور ایمان کے ملنے پر جو سب سے پہلی چیز اس کو ملتی ہے وہ یہ التجافی عن دار الغرور، کہ انسان اس دھوکے کے گھر سے اچاٹ اس کا دل ہو جاتا ہے، اس دھوکے کے گھر کے اندر ہمیشہ رہنے کے ساتھ وہ سامان تیار نہیں کرتا، جتنی اس کی ضرورت ہے اس حد تک تو وہ منصوبے بناتا ہے، اس حد تک تو وہ رہن سہن کے ساری ضروریات زندگی ایک دائرے تک جمع کرتا ہے، لیکن اس تمام کی تمام جمع جوڑ کے اندر آخرت کو فراموش نہیں کرتا، اس لیے کہ ساری زندگی جو اسی دنیا کے اندر مست و مگن رہ کر گزار دے، تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی، جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک 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 پرائی تھی، اگر انسان کچھ وقت کے لیے اپنے بڑے جو دنیا سے گزر گئے، عزیز اور اقارب، دوست احباب جو دنیا سے گزر گئے، ان کا تصور کرے کہ آج وہ قبر کے گھڑے کے اندر ہے، اور ان کا وہ بڑا سا گھر، عالیشان مکان، وہ گاڑی، وہ کوٹھی، وہ سب کچھ دوسروں کی ملکیت میں آ چکا ہے،
وہ ان کے لباس وہ پوشاک وہ سونے کے نرم نرم گدے وہ عالیشان کمرے وہ ساری سجاوٹیں بناوٹیں سب پیچھے رہ جاتی ہیں. انسان تنے تنہا کفن کے اندر منہ لپیٹ کے آگے چلتا بچتا ہے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب جان چلے گا بن جارا. تو انسان وقتی طور پر سوچ لے کہ اس طرح آج ہم سے پہلے دنیا سے جانے والے ان کے سارے مکانات بھی موجود, گاڑی کوٹھی بھی موجود, سارے ان کی چیزیں بھی موجود, ان کے سونے کے آرام کے بستر اور گدے اور تکیے بھی موجود, لیکن ان کو استعمال کرنے والا موجود نہیں. کل یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. ساری چیزیں پیچھے باقی رہ جائیں گی, مکان باقی رہ جائے گا, چیزیں باقی رہ جائیں گی, لیکن آنکھ بند کر کے وقت آنے پر انسان بڑی خاموشی سے دنیا سے چلا جائے گا. تو اس حقیقت کو وہی انسان سمجھتا ہے جس کو صحیح معنوں میں نور ہدایت ملا ہو, تو وہ اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. دنیا کے اندر اتنا ہی دل لگاتا ہے جتنا کشتی کے اندر سوار انسان اس پانی کو استعمال کرتا ہے کہ دنیا کی مثال ہے پانی, کشتی کی مثال ہے انسان کی, کہ انسان اس دنیا کے اندر اسی انداز سے سفر کرے کہ دنیا کے اوپر سوار ہو, دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ کرے, دنیا کے اوپر سوار ہو کے اس کو اپنے استعمال کے جائز بنا کر چلتا چلے جائے جائز اور حلال طریقوں سے. جب وہ دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لے ہر وقت اس کو یہی لگی رہے کہ دو سے چار, چار سے آٹھ, اور مکان ایک سے دو ہو جائے, دو سے چار ہو جائے دکان, دو سے چار, چار سے چھ ہو جائے, تو ایسا انسان جو دنیا کو اپنے پر مسلط کر لے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی جب تک وہ پانی کے اوپر رہتی ہے کامیابی کے ساتھ سفر کرتی ہے, جب پانی کشتی کے اوپر آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے. تو انسان جب تک دنیا کے اوپر سوار رہے اور ضرورت کے وقت اس کو استعمال کرے تو کامیابی کے ساتھ اس کا منزل آخرت کی طرف سفر رواں دواں رہتا ہے, لیکن جہاں دنیا اس پر غالب آ گئی انسان مغلوب ہو گیا, دنیا اس کو شکار کر لیتی ہے. حضرت استاد محترم ہمارے حضرت مولانا یوسف ودھیان شہید رحمہ اللہ, جب آپ کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت میری ایک دکان چل رہی ہے, برآمد دکان خالی ہوئی ہے, سوچ رہا ہوں کہ وہ دکان بھی لے لوں, کاروبار اور بڑھا لوں. فرمایا کہ تم دکان ایک سے دو کر لو یا دو سے چار کر لو, رزق تم کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ پاک نے تمہارے لیے مقرر کر دیا. دکانوں کے بڑھانے سے رزق نہیں بڑھتا, رزق تو ہر انسان کا اپنا محدود ہے, متعین ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کا رزق تھوڑا ہے, کسی کا رزق زیادہ ہے. اگرچہ آخرت میں وہ لوگ کے جن کو تھوڑی دنیا ملی تھی بڑے خوش ہوں گے, بہت جلد ان کا حساب کتاب نہیں مٹ جائے گا, کیونکہ دنیا کے اندر ساز و سامان زیادہ تھے نہیں, مختصر سا حساب کتاب کا مختصر سی جگہ پہنچی تھی, جلدی حساب کتاب نمٹا اور جلدی داخلہ ہو جائے گا جنت کا. اور وہ لوگ جو دنیا کے اندر جتنے زیادہ دھسے ہوئے تھے, جتنے زیادہ کاروبار زندگی ان کے پھیلے ہوئے تھے, اتنے ہی زیادہ حساب کتاب کے اندر دیر لگے گی, اتنے ہی زیادہ حساس مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. تو اس لحاظ سے دنیا کے اندر آنے سے پہلے ہی جب انسان چار مہینے کا ہو جاتا ہے رحم مادر کے اندر, اس وقت ہی فرشتہ آتا ہے, حدیث مبارک میں آتا ہے کہ تم میں سے جب کسی کی تخلیق ہوتی ہے تو اس پر چالیس 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 دن کے مرحلے گزرتے ہیں, ہر چالیس دن کے بعد ایک تبدیلی آتی ہے. فرمایا کہ چالیس دن تک انسان رحم مادر کے اندر نطفے کی شکل میں ہوتا ہے, ایک ناپاک قطرے کی شکل میں ہوتا ہے, پھر اس میں تغیر آتے آتے چالیس دن پورے ہونے کے بعد علقہ جمے ہوئے خون کی شکل میں بن جاتا ہے, اور پھر چالیس دن گزرنے کے بعد وہی علقہ مضغہ بن جاتا ہے, ایک گوشت کے لوٹنے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ چالیس 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 تین چالیس کے دورانیوں کو جمع کیا جائے تو چار مہینے بن جاتے ہیں. چار مہینے ہونے پر فرمایا کہ فرشتہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چار احکامات لے کر, اور ان میں سے سب سے پہلی چیز اس کا رزق کتنا ہوگا. یہ نیا انسان دنیا میں آنے کے لیے تیاریاں پکڑ رہا ہے, اس وقت جس وقت اس کے اندر روح بھوکی جا رہی ہے, تو روح بھوکے جانے کے ساتھ ہی اس کا دنیا کے اندر جانے سے پہلے رزق کا فیصلہ لکھا جاتا ہے کہ یا اللہ اس کا دنیا میں کتنا رزق ہوگا, اور اس کی زندگی کتنی ہوگی, اعمال اس کے کیا ہوں گے, اور یہ شکی ہوگا یا بدبخت, نیکوکار ہوگا یا بدبختوں میں سے ہوگا, یہ اسی وقت فیصلے ہو جاتے ہیں. تو انسان تو دنیا میں آنے سے پہلے رحم مادر کے اندر اپنا نصیب لکھوا چکا ہے. اب وہ تگو دو اللہ پاک نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا, جائز طریقوں کو اپنائے, رزق حلال کے اندر جتنی کوشش کرے گا, اس کو بھی طلبو کسب الحلال فریضہ بعد الفریضہ, کہ کسب حلال حلال روزی کو کمانا یہ بھی اللہ پاک نے اہم ترین فرائض میں سے ایک فریضہ رکھا ہے, کہ اپنا بال بچوں کا حلال لقمہ حلال سے پیٹ پالنا اس کو بھی اللہ پاک نے ایک اہم ترین عبادت قرار دیا, کیونکہ اس میں بھی آزمائش ہے کہ حلال بھی آ رہا ہے حرام بھی آ رہا ہے, حرام مساوقات بڑی آسانی سے آ رہا ہوتا ہے, اس وقت اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حلال تو بڑی محنت سے حاصل ہوتا ہے لیکن حرام بڑی آسانی سے مل رہا ہوتا ہے. تو یہی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے کہ حرام کو آنے دیا جائے یا بریک لگا لیا جائے. تو اللہ پاک نے تو رزق پہلے سے لکھا ہوا ہے, تو وہ مقرر رزق جو اللہ پاک نے پہلے سے انسان کے لیے لکھ دیا اور وہ تو اس کو مل کر ہی رہے گا, اس رزق کی طرف سے انسان اگر بے فکر ہو جائے کہ اللہ پاک نے جتنی روزی میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے مل کر رہے گی, وہ کہیں جانے والی نہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس طرح موت تمہاری تلاش میں لگی ہوئی ہے تمہارا رزق تمہاری اسی طرح تلاش میں رہتا ہے. کئی دفعہ اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے, اچانک ایسا شخص اچانک آ گیا کہ جس کے آنے کی توقع نہ تھی اور دسترخوان تیار ہے, آ کر وہ اپنا نصیب کھانے بیٹھ گیا. بسا اوقات چھوٹی موٹی چیزیں اگر انسان ان چیزوں پر توجہ دے تو کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. لقمہ انسان کا تیار ہے, منہ کے قریب جا چکا, اچانک پاس بیٹھے ہوئے بچے نے آن کر دیا تو وہ جانے والے لقمہ ماں کے منہ سے یا باپ کے منہ سے بچے کے منہ میں چلا گیا. یہ نصیب نصیب کے سودے ہوتے ہیں کہ جس کا نصیب ہوتا ہے اسی کو پہنچ کر رہتا ہے. بسا اوقات انگور انسان کھا رہا ہے, انگور ہاتھ سے گر گیا, وہ دانا گر کر سامنے والے کے سامنے چلا گیا, سامنے والے نے اٹھا کر کھا لیا. تو یہ تو چیز اللہ پاک نے پہلے سے متعین فرمائی ہوئی ہے کہ یہ سارے کے سارے دنیا کے ساز و سامان, دنیا کے آمد و رفت, یہ سارے معاملات یہ پہلے سے اللہ پاک نے تیار کیے. فرمایا کہ ہم نے جو تمہاری زندگی کا مقصد رکھا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہ کہ وہ ہماری عبادت کرے, عبادت صحیح انداز سے انجام دے, رزق مہیا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين, میں اپنے بندوں سے دنیا کے اندر بھیج کر ان سے رزق طلب نہیں کرتا کہ میرے لیے کماؤ, بلکہ رزق کی ذمہ داری اللہ پاک فرماتے ہیں کہ هو الرزاق ذو القوه المتين, اللہ ہی کی ذات ہے جو رزاق مطلق ہے, قوت والی ہے, مضبوط اور مستحکم ہے, جو اس نے ہر بندے کے لیے, ہر انسان کے لیے, ہر حیوان کے لیے, ہر جاندار کے لیے روزی کا انتظام کیا ہوا ہے. انسان کو تو پھر بھی قسم معاش کی ذمہ داری سونپی گئی ہے, ورنہ یہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اور پانی کے اندر چلنے والی مچھلیاں اور دریائی مخلوقات اور یہ چرند پرند درند کروڑوں کی تعداد میں اللہ پاک کس طرح ان کو عطا فرماتے ہیں. تو رزاق ذات نے انسان کو جو دنیا کا مقصد دے کر بھیجا کہ زندگی تمہیں ہم نے محدود دی ہے, اس محدود زندگی میں تمہیں ہماری بندگی کرنی ہے. تو جب نور ہدایت انسان کو مل جاتا ہے, آخرت بھی اس کے سامنے ہے, دنیا بھی اس کے سامنے ہے, تو پھر وہ چوکنا ہو کر دنیا کی زندگی کو اسی انداز سے تیار کرتا ہے جتنا اس نے اس کو رہنا ہے. اس انداز سے نہیں تیار کرتا کہ ساری زندگی بس میں اسی میں رہتا ہی رہتا چلا جاؤں گا, ورنہ تو پھر یہی حال ہوگا کہ سب کچھ پیچھے رہ گیا, تنہا تنہا انسان کفن میں منہ لپیٹ کے آگے چلا گیا. اس لحاظ سے انسان اگر یہ نقشہ سامنے رکھے کہ جس طرح اور لوگ گزر گئے مجھے بھی گزر کر جانا ہے, یہ سب چیزیں پیچھے رہ جانے والی ہیں, تو یہ حقیقت اسی کو سمجھ میں آتی ہے جس کے سامنے فکر آخرت ہو, آخرت میں جانے کا جس کو خوف ہو اور اعمال کے جمع کرنے کی فکر لاحق ہو. ہارون الرشید نے اپنے زمانے کے وہ جو مجذوب صفت انسان تھے, دانا عقل مند انسان تھے, بہلول جو بہت دانائی کی بات کیا کرتے تھے, تو ایک موقع پر عذرا مزاق ایک چھڑی تھی, کہا کہ بہلول یہ چھڑی تم لے لو, تم سے بڑا کوئی بیوقوف نظر آئے تو یہ چھڑی اس کو تھما دینا. بہلول دیکھنے میں تو مجذوب نظر آتے تھے لیکن تھے بڑے دانا اور مجذوب صفت انسان تھے, تو چھڑی سنبھال کر رکھ لی. وقت گزر گیا, زمانہ بیت گیا, آخر کار ہارون رشید کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت جب قریب آیا تو بہلول آ پہنچے, چھڑی بھی ساتھ چھپا کر لائے اور آ کر پوچھا کہ کیا حال ہے, کیا احوال ہے, بتایا کہ بڑی سخت تکلیف میں مبتلا ہوں, سامنے آخرت کا سفر درپیش ہے, ہول ناکی ہو رہی ہے, خوف تاری ہے, گھبراہٹ تاری ہے, نہ جانے کیا ہوگا. اس قسم کی جب انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا, کہا کہ وہاں آپ نے لشکر تو بھیج دیا ہوگا, تیاریاں مکمل کرا لی ہوں گی, وہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے خیمے لگوا لیے ہوں گے. کہا بہلول پاگل ہو گئے, کیا باتیں کرتے ہو, آخرت کے اندر یہ لشکر وشکر نہیں جاتے, اتنے طرح اکیلے ہی جانا پڑتا ہے, یہ تو عجیب و غریب بات ہے. کرنے نہیں, یہاں تو آپ جب شکار کے لیے جاتے ہیں, کسی دوسری جگہ جاتے ہیں, پہلے سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں, راستے تیار ہوتے ہیں, تحفظات فراہم کیے جاتے ہیں, اور پہلے سے وہاں آپ کی قیامگاہ تیار ہوتی ہے, سارے سب کچھ چند دن کا آپ کا قیام ہوتا ہے, سارے انتظامات مکمل کر لیے جاتے ہیں. آخرت کی طرف آپ جانے وہاں قیام لمبا ہے, تو وہاں اور زیادہ انتظامات کیے ہوں گے. اس طرح کو تھوڑا جھجھوڑا تو کہا کہ نہیں وہاں تو یہ سارے انتظامات نہیں کر سکا تو چھڑی نکال کر ان کے ہاتھ میں تھمائی کہا کہ مجھ سے بڑے بیوقوف آپ ہیں آپ ہی نے چھڑی مجھ کو دی تھی کہ تم سے بڑا کوئی بیوقوف مل گیا تو اس کو دے دینا آپ سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا کہ دنیا کے چند روزہ قیام کے لیے اتنی تیاریاں کیا کرتے تھے کہ پہلے سے پہلے وہاں آپ کے گھر میں پہنچ کر آپ کے لیے انتظامات کرتے تھے جو وقتی طور پر چند روزہ وہاں آپ کی قیام گاہ ہوتی تھی اور آخرت جو ہمیشہ ابدل آباد کے لیے جو قیام گاہ ہے وہاں کے لیے آپ نے اسے تیاریاں نہیں کی آپ سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا اس وقت ہارون رشید رونے لگے اور کہا کہ بہلول ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے تھے لیکن تم تو بڑے دانا نکلے حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو بالکل محدود ہے بالکل مختصر ہے تو جب انسان کو نور ہدایت نصیب ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت انسان کو یہ میسر آتی ہے التجافی عن دار الغرور کہ دنیا کے اس دھوکے کے گھر سے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں آج ہمارے ابا گئے اس سے پہلے ہمارے دادا گئے اس سے پہلے ہمارے پردادا گئے چچا گئے چایا گئے ہوتے ہوتے ہماری باری آ رہی ہے ہمیں بھی اس دنیا کے گھر سے جانا ہے یہ عارضی قیام گاہ ہے بڑے چلے گئے ہم نے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہمیں بھی اسی طرح سب کچھ چھوڑ کے جانا ہوگا جب آنکھیں کھلتی ہیں تو انسان پھر آخرت کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے ایک شخص نے نوجوان نے بڑی ارمان کے ساتھ بڑی امنگوں کے ساتھ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنا مکان تیار کرایا بہت عالیشان مکان جب مکمل ہو گیا تیار ہو گیا تو لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ میرے عالیشان مکان کو دیکھو لوگ آئے عزیز اور قارب دوست احباب ہر ایک آتا ہے خوب داد دیتا ہے تعریف کرتا ہے کہ واہ واہ کیا عالیشان مکان بنایا انہیں آنے والوں میں بزرگ ہستی بھی آئے ضعیف العمر لاٹھی ٹیکتے ہوئے کافی مشکل سے چل رہے تھے وہ بھی آپ پہنچے کہا کہ بڑے صاحب سے چلیے آپ بھی بتائیں کہ میرا مکان کیسا ہے کہا کہ مکان تو تمہارا اچھا ہے مگر اس میں دو خامیاں ہیں خامیوں کا لفظ سنتے ہی تھوڑا سا اندر سے تیوریاں بدلی اور اندر ہی اندر ذرا غصہ آیا کہ سارے تو تعریف کر رہے ہیں یہ بڑے صاحب آ کر میرے مکان میں دو خامیاں نکال رہے ہیں ظاہر ہے کہ جب انسان کے اندر پیسے کی گرمی ہو اور جوانی عروج پر ہو دنیا کے نقشے سامنے ہوں گے ابھی تو میں بہت جیوں گا جوان لوگ تو موت کو یاد بھی نہیں کرتے کہ ہمیں بھی مرنا ہے حالانکہ نوجوانوں کی موت بھی اچانک آتی ہے کسی کو نہیں پتا کہ کون بچپن میں کون جوانی میں کون بڑھاپے میں جائے گا نوجوان تو زیادہ تر ایکسیڈنٹ کے اندر کیسے چٹپٹ چلے جاتے ہیں دو ساتھی تھے ہمارے بھائیوں کے کلاس فیلو بڑا شرارتی ہوں میں ایک ساتھی بہت باتوری بہت چٹکلے چھوڑنے والا ابھی دوران تعلیم پانچویں کلاس تک ہی پہنچے تھے کہ دونوں ساتھی اکثر موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ ہی گھوما کرتے تھے سوراب بورڈ سے گزر رہے تھے اس زمانے میں پل وغیرہ نہیں بنا تھا پرانے زمانے کی بات اسپیڈ میں گزرتے گزرتے ٹرک کو اوور ٹیک کر رہے تھے اور الٹی سائڈ سے جو کچی سائڈ ہوتی ہے روڈ بھی کچا تھا وہاں کوئی پتھر آیا اس سے بری طرح موٹر سائیکل اچھلی اور گری ٹرک کے بالکل برابر سے گزرتے تھے دونوں کے سر کے اوپر ٹرک گزر گیا سیکنڈوں کے اندر دونوں کے دونوں چٹ پٹل لوگ پیار تو یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ جوان آدمی بچا رہے گا بوڑھا آدمی جائے گا بسا اوقات جوان لڑکا ماں باپ کے مرنے کی تمنا کرتا ہے ابا مر جائے اماں مر جائے تو پھر گھر میرے قبضے میں آ جائے گا کاروبار میرے قبضے میں آ جائے گا یہ نہیں پتا کہ ماں باپ تو جیئیں گے میں ان سے پہلے چلے جاؤں گا دنیا کے اندر کسی کا کچھ نہیں پتا کہ کون پہلے جائے گا عقل مند انسان وہ ہے جو ہمیشہ اپنے لیے تیاری مکمل رکھے ابھی ہمارے نمازیوں میں سے پچھلے دن ایک نمازی نے تذکرہ کیا کہ 22 سال نو عمر لڑکا اللہ کو پیارا ہوا بیمار ہوا اور اللہ کو پیارا ہو گیا تو وہ تو اپنے حساب سے کہہ رہے تھے کہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہتا ہے اس کی یاد بہت ستاتی ہے ظاہر ہے کہ سگی اولاد اور دل کا ٹکڑا اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ جب چھوٹے بچے کو یا نو عمر کو جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے فرشتوں سے اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ جب تم نے میرے بندے اور بندی کے دل کے ٹکڑے کو لیا کلیجے کے ٹکڑے کو لیا تو وہ کیا کہہ رہا تھا تو جو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرنے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع رکھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون اور اللہ تعالیٰ ہی سے صبر کی توفیق مانگتے ہیں رجوع اللہ کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں صدمہ تو گزرنا تھا گزر گیا جو آزمائش آنی تھی وہ تو آ گئی اس میں جس نے صبر کے دامن کو تھام لیا کامیاب ہو گیا اس میں جس نے جزا فضا کی واویلا کیا نہ شکری کے کلمات زبان سے نکالے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر بیٹھا وہ اس کا بیڑا پار بیڑا غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی پوچھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ جب ہم نے آپ کے بندے کے دل کے ٹکڑے کو لیا تو وہ آپ کی حمد و ثنا ہی کر رہا تھا آپ کی طرف ہی گڑ گڑا رہا تھا رجوع کر رہا تھا اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں بیت الحق تیار کر دو تعریف والا گھر تیار کر دو کہ میں نے اپنے بندے کا دل کا ٹکڑا اور کلیجے کا ٹکڑا لیا اس کے لیے میں تعریف والا گھر تیار کروں گا کل جب وہ آئے گا تو اس کا دل باغ باغ ہوگا کہ اپنی اس اولاد کے ساتھ اس تعریف والے گھر میں رہے گا اسی طرح نابینا شخص جس کو اللہ پاک نے بینائی سے محروم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی سے اللہ پاک نے دو کریمتیں، کریم آنکھوں کو آپ نے دو کریم سے تعبیر فرمایا کہ دو قیمتی موتی اسے اللہ پاک نے لے لیے، ان دونوں کے بدلے اللہ پاک نے اس کی جنت رکھی۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر اتنی بڑی آزمائش سے انسان کا گزرنا تو یہ معمولی آزمائش نہیں، اللہ پاک نے اس کا بدلہ جنت رکھا۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو بتایا کہ میں تمہیں ایک جنتی خاتون دکھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حرم محترم کعبہ مشرفہ کے اندر سیاہ فام ایک لمبی قد کی عورت تھی، تو دوسرے صحابی نے کہا ضرور دکھاؤ جنتی، کہا کہ یہ جو سامنے خاتون گزر رہی ہے جنتی عورت ہے۔ کہا کہ کیسے؟ بتایا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئی تھی اور کہنے لگی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہوں، اور ظاہر ہے کہ جب ہاتھ پاؤں مارتی ہوں تو بے پردگی بھی ہو جاتی ہے، اللہ پاک سے دعا فرما دیجیے کہ یہ مرگی کا دورہ مجھ سے ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو تم کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تم اس پر صبر کرو تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گی۔ تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، یہ سودا مجھے منظور ہے، میں اس آزمائش پر صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے کہ اللہ مجھے اس آزمائش کے بدلے جنت دے دے، لیکن بس اتنی دعا ضرور کر دیجیے کہ جب کبھی مجھے دورہ پڑا کرے تو میری بے پردگی نہ ہو۔ آپ نے یہ دعا فرما دی کہ یا اللہ جب کبھی اس کو دورہ پڑے تو اس کی بے حرمتی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے تو یہ انتظام رکھے ہیں کہ ہر چیز کے لیے بدل رکھا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ دو نوجوان گھمنڈ میں رہیں کہ ہمیں مرنا نہیں، نہیں بچے نہیں بوڑھے، ہر ایک کو اپنے انداز سے دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ تو اس نوجوان نے جو گھر تیار کیا تھا تو جب جوانی کے گھمنڈ میں اور دولت کے گھمنڈ میں جب اس کے کان میں یہ بات پڑی کہ تمہارا مکان ہے تو اچھا مگر دو خامیاں ہیں، تو یہ بات اس کو ناگوار گزری اور بڑے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا کہ ذرا بتانا کیا ہے وہ دو خامیاں۔ اس پر ان بزرگ ہستی نے کہا کہ تمہارے اس مکان میں ایک خامی تو یہ ہے کہ یہ مکان ناپائیدار ہے، اور دوسری خامی یہ ہے کہ اس کا مکین بھی ناپائیدار ہے، یہ مکان ہمیشہ نہیں رہے گا اور اس کا مکین بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ مکان تو پھر بھی مکین سے تھوڑا زیادہ رہ لیا کرتا ہے، لیکن مکین تو اس مکان سے پہلے ہی چل سکتا ہے۔ بڑے چاو کے ساتھ، بڑے ارمان کے ساتھ، بڑے خون پسینے کی کمائی سے قطرہ قطرہ کر کے انسان جمع کر کر کے پونجی بنا بنا کے ایک ایک چیز جمع جوڑ کر کے تیار کرتا ہے۔ نصیب والے ہی ہوتے ہیں جن کو بھرت میں نصیب ہو جاتا ہے، ورنہ وہ آج دفعہ دوران تیاری ہی انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، مکان تیار ہوا تو مکین موجود نہ تھا، اور بعض دفعہ تیاری کے بعد زیادہ موقع نہ ملا اس سے پہلے انسان رخصت ہو گیا۔ کئی ایک واقعات دنیا میں رونما ہوتے رہتے ہیں، ہر واقعے سے انسان سبق حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم بزرگ ہستی نے کہا کہ ہے تو مکان بڑا خوبصورت لیکن ان دو خامیوں کے ساتھ ہے کہ ایک تو یہ کہ مکان اس کا پائیدار نہیں، باقی رہنے والا نہیں۔ ظاہر ہے کہ مکانات بنتے 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 80-100 سال تک جب ہو جاتے ہیں دوسرا لیتے ہیں اس کو توڑ کے پھر نیا بنا لیتے ہیں، جب بوسیدہ ہو گیا اس کو تبدیل کر کے نئی عمارت کھڑی کر لی جاتی ہے، اور اس میں رہنے والے جو مکین ہیں جو اس کے باشندے ہیں وہ بھی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو چل بستے ہیں۔ تو یہ بات اس نوجوان کے دل پر اثر کر گئی، چوٹ لگی کہ واقعی بات تو بالکل ٹھیک کہی۔ دل پر چوٹ لگنے کے لیے بسا اوقات ایک بات بھی انسان کے لیے کافی ہوتی ہے، کوئی نقل و حرکت بھی کافی ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک اشارہ بھی انسان کی چوٹ لگنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ گزر رہے تھے صبح صبح کا وقت تھا فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے بغداد کے شہر میں، دیکھا تو راستے پر جھمبٹا لگا ہوا ہے۔ آپ بھی جب پاس پہنچے تو آواز آئی حسن، حیران ہوئے کہ کون ہے، قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ بدنام زمانہ اپنے وقت کا بدترین ڈاکو بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، چاروں طرف اس کے کارندے جمع ہیں اور اپنا پاؤں پکڑے بیٹھا ہوا ہے۔
کہا کہ رات کے اس اندھیرے میں یہاں کیسے؟ کہا کہ گزر رہا تھا گزرتے گزرتے پاؤں آگ کی چنگاری پر پڑا جس سے میرے پاؤں کے اندر وہ چنگاری لگی اور اس نے میرے پاؤں جلایا. پاؤں کیا جلا, دل پر چوٹ لگی کہ دنیا کی معمولی سی چنگاری کو برداشت نہیں کر پا رہا. دنیا میں انسانوں کو لوٹ لوٹ کر ڈکیتی کی غارت گری کی وارداتیں کر کر کے کس کس کا حق مار رہا ہوں, آخرت میں جہنم کیا کیسے برداشت کروں گا. نار اللہ الموقدہ, اللہ کی آگ تو وہ ہے جو ایسی دہکائی گئی, اللہ کی تطلع على الافئدہ, دنیا کی آگ تو خالی اوپر سے جھلساتی ہے. پانی ڈال دو, مٹی ڈال دو, کپڑا لپیٹ دو, یا وہ گیس جو آگ بجھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے مار دو تو بجھ جاتی ہے. اللہ کی آگ ایسی ہے جو جڑوں تک جا کر جلائے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی تطلع على الافئدہ, جو دل کی گہرائی تک جا کر انسانوں کو جلائے گی, ایسی خطرناک آگ. تو اس ایک چنگاری کے پاؤں میں لگ کر پاؤں کے جلانے دیں, جلا دینے کے خوف کی وجہ سے آخرت کا تصور آیا, پاؤں پکڑ کے بیٹھا ہوا تو بزرگ ہنسی حضرت حسن بصری آتے ہوئے دکھائی دیے تو دل پر تو پہلے ہی چوٹ لگ چکی تھی. اور پھر ایسے چوٹ لگے ہوئے انسان کو کوئی اپنا ہمدرد, خیر خواہ, کوئی بزرگ, کوئی بڑا, کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نظر آ جائے تو آنکھوں سے انسان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دکھی دل ہوا ہوا ہوتا ہے, اندر سے دل غم سے بڑا بھرا ہوا ہوتا ہے, افسردہ حال ہے, دل رنجیدہ ہے کسی بھی وجہ سے, اور سامنے جب کسی کا آیا اپنے بزرگ کے, اپنے استاد کے, اپنے والد ماجد کے, والد ماجدہ کے, انہوں نے اگر صرف شکل دیکھ کے گئی کچھ مرجھائی ہوئی شکل کے ساتھ افسردہ دل ہے, صرف اگر وہ پوچھنے کیا ہوا کچھ غمگین دکھائی دے رہے ہو تو بس پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمدردی جیسی ملتی ہے کہ میرے ہمدرد اور خیر خواہ موجود ہیں, میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والے, میرے غم کو سمیٹنے والے. اکثر و بیشتر یہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے بڑے ماں باپ سلامت ہوتے ہیں اور انسان کے پریشان حالی کے ساتھ آتا ہے, ماں چہرہ دیکھتی ہے بھاپ لیتی ہے کہ بچہ خوش ہے یا پریشان, اور باپ بچے کا چہرہ پڑھ لیتا ہے کہ بچہ خوش ہے یا غمگین. میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہوا, حضرت اقدس حضرت والد مالد رحمہ اللہ, جب میں طالب علم تھا تو میرے ساتھی نے مجھے ایک عجیب و غریب خواب سنایا, بہت ہی زیادہ بھیانک قسم کا, اور وہ میرے اوپر تھا تو میں ظاہری طالب علم تھا, بچہ تھا, مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا. تو میں نے وہ خواب سنا اور آ کر بڑا ہی غمگین سا اپنے جب شام کے ٹائم میں جیسے ہی آ کر ابا کے سامنے بیٹھا تو لمحے بھر میں ابا بھاپ گئے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. امی سے کہنے لگے کہ مجھے ابا پیار میں حافظ جی بولتے تھے کہ حافظ جی سے تو پوچھو کیا چکر ہے, کچھ پریشان لگ رہے ہیں. بس یہ بد کہنا تھا اور امی کی ہمدردی کے سامنے فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور وہ خواب جو بھیانک قسم کا تھا وہ سامنے تھا. ایک نقشہ ظاہر انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ کس قسم کا خواب ہے, تو تھوڑی دیر جب انسان دھو لیتے ہیں تو پھر تسلی اور تسکین ہو جاتی ہے. پھر میں نے سارا خواب سنایا کہ اس طرح سے ساتھی نے یوں خواب دیکھا, یوں بتایا, یوں بتایا. تو ابا نے پھر بڑا پیارا جواب دیا, فرمانے لگے کہ بعض دفعہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات وہ خواب کے اندر ہی کر کے ختم کر دیتے ہیں, حقیقت میں وہ چیز رونما ہونے والی نہیں ہوتی. پریشان نہ ہو تو حوصلہ اور تسلی کے الفاظ دو جملے بول دیے, دل ٹھنڈا ہو گیا. تو یہی حال جب انسان کسی غمگین حالت میں ہو, افسردہ دل ہو, شکستہ حال ہو, اور سامنے ہمدردی کرنے والا, کوئی محبت دینے والا اور غم سمیٹنے والا ہمدرد اور خیرخواہ نظر آ جائے, خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی جب حسن بصری رحمہ اللہ کا منور چہرہ اس ڈاکو نے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا اور کہا کہ حسن, پاؤں پہ چنگاری لگی لیکن جا کر دل پر اثر کر گئی کہ دنیا کی یہ آگ کی چنگاری مجھ سے برداشت نہ ہوئی, اور اتنا خوف تنگ کر رہا ہوں آخرت میں کس طرح جہنم کی آگ برداشت کروں گا. کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ بغداد کی جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے, وہیں لے چلیے, وہاں بغداد کا والی امامت کرانے کے لیے تیار ہوں گے, جو میرے نام سن کر ڈرا کرتے ہیں, مائیں اپنے بچوں کو میرے نام سنا کر ڈرایا کرتی ہیں, اس قدر خوفناک, اور وہ والی میرے خلاف کاروائی کرنے میں ڈرتے ہیں. آج میں آپ کے ساتھ چل کے بغداد کی جامع مسجد میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے نماز فجر کے بعد اعلان کروں گا کہ جس کسی کا میں نے حق تلف کیا ہے میں مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوں, وہ آئے مجھ سے اپنا حق کا بدلہ لے لے. تو پاؤں پہ ایک چنگاری کا لگ جانا ہی ہدایت کے لیے کافی ہو گیا. تو بعض دفعہ اس طرح کی کوئی چیز انسان کے دل پر اثر کر جاتی ہے, اور نیکوکاروں سے زیادہ گناہگاروں کے دل زیادہ وہ حساس ہوتے ہیں, چونکہ وہ گناہوں کی آلودگیوں کی وجہ سے بوجھل ہوتے ہیں. اگر ذرا سے اس کو جھنجھوڑا جائے تو فوراً انسان کا زن دور ہو جاتا ہے, دل پر چوٹ لگتی ہے, اثر کر جاتی ہے بات. تو غرض یہ ہے کہ وہ نوجوان بھی بڑا خوش تھا, بڑا مست مگن تھا کہ عالیشان مکان بنایا, لیکن یہ تصور میں نہیں تھا کہ یہ مکان بھی عارضی اور وقتی ہے اور فنا ہونے والا ہے,
اور میں بھی اس مکان سے پہلے ہو سکتا ہے فنا ہو جاؤں. خدا نہ خواستہ زلزلہ آتا ہے, بسا اوقات مکین اور مکان دونوں ایک ساتھ چلے جاتے ہیں. بعض دفعہ مکین باہر تھا مکان وہ تباہ و برباد ہو گیا, بعض دفعہ مکین انتقال کر جاتا ہے مکان جو کہ تو سلامت رہ جاتا ہے. تو یہ دونوں ہی چیزیں عارضی ہیں, نا پائیدار ہیں. تو انہوں بزرگ نے اس نوجوان کی آنکھیں کھولی اور بتایا کہ بیٹا یہ دو خامیاں ایسی ہیں کہ مکان بھی مکین بھی دونوں کے دونوں ناپائیدار ہیں, یہ دائمی نہیں ہمیشہ رہنے والے نہیں. اس نے کہا کہ اچھا تو پھر کوئی مکان کوئی مکین ایسا بھی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہو؟ اللہ والے انسان تھے تو پھر قرآن کریم کی آیات کے اندر جو جنت کے اللہ پاک نے مناظر کھینچے ہیں کئی ایک آیات پر ڈالی, ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذلک وزوجناہم بحور عین یدعون فیها بکل فاکهة آمنین لا یذوقون فیها الموت الا الموتۃ الاولى. وہاں تو موت کا ذائقہ ہی نہیں چکھنا ہوگا. ہر چیز دائمی ہے, ہر نعمت حسن و شفا ہر چیز دائمی ہے. فيها انهار من ماء غير آس وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. طرح طرح کی نہریں اللہ پاک نے تیار کی ہوئی ہیں, اس کا تصور انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا. دنیا میں تو انسان نے صرف پانی کی نہریں دیکھی ہوتی ہیں, وہ بھی خطرناک کہ اگر اس میں انسان اتر جائے تو ڈوبنے کا خطرہ. وہاں کی نہریں تو تیار ہی اللہ پاک نے نعمتوں کے انداز میں اور جنتیوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے تیار کی ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وہاں کوئی بری بات سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الا قيلا سلاما سلاما اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. ہر طرف پھل میوے اور اللہ پاک کی نعمتوں کی بوچھار ہوگی اور ایسی ایسی نعمت وفاقیہ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا ابرابا لاصحاب الیمین. جنت والوں کے لیے اللہ پاک نے ڈھیر اور ڈھیر جنت کی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں. تو یہ جب نقشہ کھینچا تو اس نوجوان کی آنکھیں کھلی, کہا کہ واقعی حقیقت تو یہی ہے کہ یہ مکان جس کے لیے اس میں انسان تن من دھن کی بازی لگاتا ہے یہ تو یہی پیچھے کھڑا رہ جائے گا اور انسان تن تنہا آگے جائے گا. وہی مکان اس کو ملے گا جس مکان کی اس نے دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کی ہوگی. تو کامیاب انسان وہ ہے کہ دنیا کا مکان بھی بنائے لیکن جن چیزوں کے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ترغیب دی ان کو بھی انسان اپناتا رہے تاکہ آخرت کے بھی باغات تیار ہوتے رہے, آخرت کے بھی مکانات تیار ہوتے رہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ساتھ میں آسمان پر معراج کے موقع پر ملاقات ہوئی, آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے. جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون نے بتایا کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سلام کلام ہوا. فرمایا کہ بیٹے خوش نصیب بیٹے, اے نبی بیٹے خوش آمدید مرحبا سلام کلام ہوا. اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور ان کو یہ پیغام دے دیجیے کہ جنت چٹیل میدان ہے, خالی میدان ہے. جو انسان جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے اتنے ہی زیادہ اس میں باغات تیار ہوتے ہیں, محلات تیار ہوتے ہیں, جنت کے درجات اور جنت کی عمارات تیار ہوتی ہیں. تو ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اپنی اپنی جنت تیار کرتا ہے. اور پھر قرآن کریم ہوا, ذکر و اذکار ہوئے, عبادات اور طاعات ہوئی, زندگی کے تمام شعبے جو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہر ہر چیز کو اللہ پاک نے عبادت قرار دیا. قرآن کریم میں خاص طور پر اس کی تلاوت کو اللہ پاک نے درجہ دیا. قیامت کے دن جنتی سے کہا جائے گا اقرا وارفع ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا کہ تلاوت شروع کرو اور جنت کے درجوں میں اوپر چڑھنا شروع کرو اور جس طرح تم دنیا کے اندر تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے اسی انداز سے کرتے چلے جاؤ, جھومتے جھومتے تلاوت کرتے جاؤ, جنت کے درجے میں اوپر چڑھتے چلے جاؤ. جہاں پر تمہاری تلاوت کا اختتام ہوگا وہی تمہاری جنت کی آخری منزل ہوگی. تو دنیا کے اندر تو انسان کو اس چیز کی اہمیت نظر نہیں آتی, پورا سال گزر جاتا ہے تلاوت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی سوائے رمضان کے. رمضان میں بھی چند پارے پڑھ لیے نہیں پڑھے تو وہ بھی سو کر گزار دیے. یہ قدر منزلت آخرت میں جب جا کر پتہ چلے گی اس وقت انسان کا افسوس ملے گا تو پھر وہاں پر افسوس کے ہاتھ ملنے سے کچھ بھی نصیب نہ ہوگا. تو جو عبادات اللہ پاک نے رکھی, ہر عبادت کے پیچھے اللہ پاک نے ایک عظیم و شان ذخیرہ رکھا ہے. تو تو دنیا کے اندر بھی بے شک انسان جائز طریقوں سے اپنے رہن سہن کے لیے مکان، اپنی سواری کے لیے گاڑی، اپنے آل اولاد کے لیے لباس پوشاک، اپنے لیے اچھا لباس پوشاک اور تمام ضروریات زندگی دائرے کے اندر رہتے ہوئے، لیکن اسی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے محلات کی تیاری کی بھی ضرورت آپ نے فرمایا کہ جو مسجد کے اندر چڑیا کے گھونسلے کے برابر تعاون کرتے ہیں مسجد کو تیار کرانے میں، اللہ پاک اس کے بدلے جنت میں محل تیار فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ ہر نیکی کے پیچھے اللہ پاک نے ایک بہت بڑا بیلنس رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں تو انسان چاہتا ہے کہ چلو محنت کی اس کے ثمرہ مجھے مل جائے، آخرت کے ثمرات سارے کے سارے چونکہ وہ وعدوں پر ہیں نظر نہیں آتے، جس کا جتنا ایمان پختہ ہو جاتا ہے اتنی زیادہ وہ وعدے اس کو کھلی آنکھوں دکھائی دیتے ہیں۔ بات یہ کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے کہ دنیا کی نوکری ہمارے سامنے ہے، نوکری کے اندر اوور ٹائم دینے کے پیسے زیادہ ملنا ہمارے سامنے ہے، خوشی خوشی گھنٹوں گھنٹوں اوور ٹائم لگاتے ہیں، دنیا کے اندر نوکری میں کمی کرنا، چھٹی کر لینے سے تنخواہ کٹتی ہے نقصان ہمارے سامنے ہے، چھٹی کرنے میں گھبراتے ہیں کہ تنخواہ کٹ جائے گی۔ آخرت کے اندر اللہ پاک نے جو اجر و ثواب رکھے، وعدے اتنے زیادہ رکھے کہ یہ کرو گے تو اتنے زیادہ تم کو نوازیں گے، چونکہ وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی اس لحاظ سے ایمان اتنے کمزور ہو چکے کہتے ہیں کہ کس نے دیکھی ہے جنت، کس نے دیکھی ہے جنت کی نعمت، اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ پھر نعمت سامنے نظر نہ آنے کی وجہ سے عبادات کے اندر کوتاہی، عبادات کے اندر سستی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اول کی جو فضیلت امت کو اگر معلوم ہو جائے، لوگ قرآن بازی کر کے اور گھٹنوں کے بل چل کے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، لیکن چونکہ آخرت کی نعمتوں سے ہم اتنے مستغنی ہو چکے، اتنے بے پرواہ ہو چکے، اتنے غیر محتاج ہو چکے کہ سب سے اول خالی ہوتی ہم آ کر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں سایہ کے چکر میں، کہیں ہوا کے چکر میں، کہیں جلدی نکلنے کے چکر میں۔ وہ فضیلت جس کو حاصل کرنا بالکل آسان ہے، لیکن قدر و قیمت، قدر و منزلت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہی وہ تعلیمات تھی جو صحابہ کے سامنے آئیں، ایمان پختہ تھے، یقین کامل تھے، دل و جان سے وہ ایسا مضبوطی کے ساتھ اپناتے تھے کہ پتھر کی لکیر بن جاتی تھی وہ ساری کی ساری تعلیمات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت میری دائیں طرف رکھ دی جائے، جہنم میری بائیں طرف رکھ دی جائے، رتی برابر، ذرہ برابر میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ سننے میں تو بات عجیب سی لگتی ہے، جنت دائیں طرف، دوزخ بائیں طرف، ذرہ برابر میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ہم نے بن دیکھے ان کو ایسا ہی جانا ہے جیسے دیکھ کر جانتے ہیں۔ ایمان اتنا پختہ ہے جب سرکار کی زبان سے سنیے کہ جنت ہے اس کے اندر یہ نعمتیں ہیں، دوزخ ہے اس میں یہ عذاب ہے، ہم نے بن دیکھے اس پر ایسا کامل مکمل یقین اور اعتماد کیا جو یقین دیکھنے کے بعد بھی انسان کو نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ہم نے تو پہلے ہی ان کو بن دیکھے اس کا مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ اگر تو ہم بھی اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس پختگی کے ساتھ دین ایمان کے لیے تمام حقائق کو سمجھ لیں تو ضروری یقیناً پھر تو ہم بھی ہر چیز میں ایسے ہی حریص ہوں گے، ایسے ہی لالچی ہوں گے، ہر نیکی کی طرف ہم بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرص یہ کوئی بری چیز نہیں، حرص تو اچھی چیز ہے، صرف اس کے اندر رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ حرص اگر دنیا کی ہے، دنیا کا انسان حریص ہو جائے، حریص کا مطلب ہے لالچی، انسان اگر دنیا کا لالچی ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہو، دنیا کا بھوکا بن جائے، دنیا کی حویث اس کے اندر آ جائے کہ دنیا کی کمائی کو ہی اپنا ایسا مطلوب اور مقصود بنا لے کہ نہ نماز کی فرصت، نہ روزوں کی فرصت، اور وہ پھر پوچھتا بھی ہے کہ خالی فرائض پڑھ لیا کروں کیونکہ نوکری کے اندر مجھے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ میں سنت پڑھ سکوں۔ ایسا انسان جو دنیا کے اندر اتنا زیادہ دھنس چکا ہے کہ آخرت کے لیے اس کو تھوڑا سا وقت بھی نہیں مل پا رہا، وہ اپنی آخرت کتنی محدود تیار کر رہا ہے اور دنیا کتنی سمیٹ رہا ہے، اور کس کے لیے؟ اپنے ورثاء کے لیے، بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے، کچھ بھی حاصل نہ ہوگا جبکہ اس کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اپنے اوقات کو، زندگی کے لمحات کو اللہ کی عبادت میں نہ لگایا جائے تو ایسی زندگی کس کام کی؟ کہ انسان کو ایمان ملا، زندگی ملی، فرصت ملی، موقع ملا، لمحے ملے، لیکن وہ سارے لمحات دنیا کی کمائی میں، دنیا کے کاروبار میں ایسے ہی نماز کے ساتھ گزار دیے، آخرت کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں۔ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں فلاں وقت میں فرصت نہیں ہوتی تو فلاں نماز کو قضا کر لیا جائے، اللہ کا فریضہ گویا کہ وہ اتنا ہلکا ہے تو اس کو تو آگے پیچھے کر لیا جائے، اپنا کام وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ تو وہ حضرات تھے بن دیکھے ان کے ایمان اتنے پختہ تھے، فرمایا کہ جنت دائیں طرف رکھ دی جائے، جہنم بائیں طرف رکھ دی جائے، ذرہ برابر میرے ایمان میں اضافہ نہ ہوگا۔ اور آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے وہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں بیان کروائی اور پھر فرما بھی دیا کہ دعا مانگا کرو ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ تمام کی تمام نعمتیں تمام کے تمام وہ وعدے عطا فرمانا جو آپ نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے کیے ہیں. ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ربا ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدہ خلاف نہیں فرماتے. کہ ہم تو اس دنیا کے اندر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی اپنی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، آپ ہمیں آخرت میں سرخ روئی نصیب فرما دینا اور اپنی مخلوق کے سامنے اولین اور آخرین کے سامنے رسوائی کا سامنا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور دعائیں مانگا کرتے تھے، ایک دعا اور مانگا کرتے تھے تہجد کے موقع پر، جس میں ہمارے لیے در سے آپ فرمایا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہلکا پھلکا حساب لے لینا، ہلکا پھلکا سر سری سا حساب کتاب، اے اللہ آپ مجھ سے حساب لے ہلکا پھلکا لے لیں سر سری سا، زیادہ کھود کرید نہ ہو، چھان بین نہ ہو، تفتیش زیادہ گہرائی سے نہ ہو، کیونکہ پھنس جائیں گے. اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اہل ایمان کے ساتھ جس کسی کے ساتھ اللہ کا فضل و کرم کا معاملہ ہوگا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ہم اس سے ہلکا پھلکا حساب لیں گے پر گزر کر دیں گے. اور اس کے بعد پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف جو لوٹے گا مسرورا خوش و خرم حشاش بشاش چہکتا ہوا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کے پاس ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا ہوا آئے گا کہ میرا حساب تو ہو گیا، الحمدللہ پاس ہو گیا، نکل گیا، نجات ہو گئی. تو یہ ان کے لیے ہوگی جو دنیا کے اندر ڈرتے ہوں گے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں گے، دنیا کو دنیا کی نظروں سے دیکھتے ہوں گے، آخرت کو آخرت کی نظروں سے دیکھتے ہوں گے، دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہوتے ہوں گے. دنیا بڑی دھوکے باز ہے، جو اس سے دھوکہ کھاتا ہے ایسا شکار کرتی ہے اپنا، ایسا اس کو پنجے میں شکنجے میں جکڑتی ہے کہ انسان دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، آخرت کے کام کا نہیں رہتا. اور جو دنیا کو پہچان لیتا ہے کہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے، مالک مکان جب چاہے گا خالی کرا لے گا، کرائے کے مکان میں انسان زیادہ ٹھاٹ باٹ کا سامان تیار نہیں کرتا، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی، ایک انسان کا اپنا ذاتی مکان تیار ہو رہا ہے، وقتی طور پر کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، اپنا مکان تیاری کے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے اور انسان کو کہیں سے کوئی سہولیات دستیاب ہو رہی ہیں، کمپنی کی طرف سے مثال کے طور پہ آفر آ گئی کہ آپ اپنے لیے ہماری کمپنی سے مفت کے اندر ایسی لے لیں، عمدہ قسم کے قالین لے لیں، فانوس ہم آپ کو دے سکتے ہیں، تو انسان سب کچھ سر آنکھوں پر لے گا لیکن اس کرائے کے مکان میں نہیں لگائے گا. اس کی کوشش ہوگی کہ جو میرا اصلی مکان تیار ہو رہا ہے ذاتی مکان، اس میں اس کو لگاؤں تاکہ یہ میری چیز جو قیمتی چیز مجھے مل رہی ہے یہ صحیح جگہ پر لگ جائے. دنیا اور آخرت کی مثال بھی بالکل ایسی ہے کہ دنیا یہ بالکل کرائے کے مکان کی طرح ہے. آج ہم یہاں رہ رہے ہیں، کل ہماری نسلیں رہ رہی ہوں، ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد دنیا کے اندر رہ کر جا چکے. تو اس کرائے کے مکان کے اندر اگر ہم رہتے ہوئے قیمتی چیزیں آخرت کے اندر منتقل کر دیں، اپنی سجاوٹ بناوٹ آخرت کے اندر کریں، اپنے اصلی گھر کو سجانے کی تیاری میں لگے رہیں، تو یقیناً یہ تو ہے کامیابی کا سودا. اور اگر انسان اسی کرائے کے مکان کو سجاتا رہے اور وقت آنے پر کہا جائے کہ بھائی ہمارا مکان خالی کرو، وہ ساری چیزیں انسان نے اعلیٰ قسم کے ٹائل اور اعلیٰ قسم کے زبردست قسم کا مزیک اور خوب قیمتی قسم کے شاور اور یہ ساری چیزیں کرائے کے مکان میں نصب کر دی تھی، اچانک آنے آیا کہ ہمارا گھر خالی کرو، وہ سب چیزیں چھوڑ کر انسان کو جانا پڑ رہا ہے، کتنا افسوس ہوگا. اس عارضی مکان کو سجاوٹ کے اندر انسان تن من کی بازی لگا دے، ساری دنیا اسی کے اوپر کھپا دے اور آخرت کے لیے اپنے مکان کی کوئی تیاری نہ کرے، ملک الموت آ جائے کہ چلو وقت آ گیا واپسی کا، اس وقت جب انسان کی آنکھیں بند ہوں اور پھر اثاثہ ساتھ میں کچھ نہ ہو، خالی ہاتھ جا رہا ہو قبر کے اندر، پھر پونجی ساتھ میں نہ ہو، اس وقت انسان رہ رہے کے بچتا ہے تو پھر کیا فائدہ. تو جوانی، ادھیڑ، بڑھاپا، مرد، عورت، ہر ایک کو یہی کوشش رہنی چاہیے کہ زندگی کے ہر لمحے کے اندر آخرت کی تیاری بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے. جب انسان کمانے کے لیے باہر ملک جاتا ہے تو وہاں بھی وہ اپنے رہن سہن کے انتظامات کرتا ہے، وہاں پر بھی اپنے کھانے پینے کے انتظامات، لباس پوشاک کے انتظام کرتا ہے، لیکن ساتھ میں اپنا قیمتی سرمایہ اپنے بال بچوں کے لیے بھیجتا رہتا ہے کہ اس کو جمع کرو، پیچھے مکان تیار کرو، فلاں کی شادی کرنی ہے اس کے لیے ذخیرہ کرو، یہ کرو. تو یہی حال ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں رہتا رہے لیکن ساتھ میں اپنے اصلی گھر کی طرف بھی منتقلی کا سامان کرتا رہے، عبادات کے ذریعے، نفلی صدقات کے ذریعے اور ہمدردی اور خیر خواہی کے ذریعے، اپنے کردار، اپنے گفتار کے ذریعے، ان تمام کے تمام طور طریقوں کے ذریعے جو اللہ پاک نے جینے کے عطا فرمائے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو نصیب ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ ساتھ ساتھ ہی کہتے ہیں دنیا کے لیے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دنیا کے دھوکے سے انسان بچ جاتا ہے تو پھر اس کی توجہ آخرت کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرص یہ کوئی بری چیز نہیں، البتہ اس حرص کا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حرص یہ لالچ دنیا کے بجائے آخرت کی طرف ہو، انسان آخرت کا حریص بنے، آخرت کا لالچی بنے، ہر چیز میں ہر نیکی کے اندر وہ سبق کرنے والا، اس کو حاصل کرنے والا، اس کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے والا بن جائے۔ تو یہی انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ جب انسان کو نور ہدایت نصیب ہوتا ہے، شرح سفر ہو جاتا ہے، تو وہ پھر موت کی تیاری موت کے آنے سے پہلے کر لیتا ہے، ساری تیاریاں مکمل ہیں۔ ایک طرف تو وصیت بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر میری اچانک موت واقع ہو جائے تو فلانے کا قرضہ میرے ذمہ اتنا ہے، میرا قرضہ فلانے کے ذمہ اتنا ہے، میرا فلانے کے ساتھ یہ معاملہ اور فلانے کا میرے ساتھ یہ معاملہ، سارے اپنے معاملات کے خصوصی ڈائری کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، اپنے لین دین کے، اپنے عبادات کے، اپنے تمام معاملات، جو بھی انسان اس تصور سے کہ اگر اچانک میری موت آ جائے اس وقت مجھے اتنی فرصت نہ ملے کہ میں کچھ کہہ سکوں، کچھ سمجھا سکوں، اس وقت میں جو چیزیں بتانا چاہتا ہوں وہ کیا کیا ہوگی، وہ ساری چیزیں انسان فرصت میں بیٹھ کر لکھ لے۔ ایک خصوصی ڈائری، ایک اپنی خاص دراز میں، خاص تجوری میں محفوظ رکھی ہوئی ہو، جس میں ساری زندگی کے اپنے انسان کے صاف ستھرے معاملات درج ہوں، اور دوسری طرف اپنے معاملات بھی صاف ستھرے رکھے ہوئے۔ کچھ پتہ نہیں کہ انسان کی کون سی رات زندگی کے اندر آخری ہوگی، کون سا دن اس کا آخری ہوگا۔ کسی نے وہ شعر سے بنایا ہے کہ زندگی میں نہ جانے کون سی رات آخری ہوگی، نہ جانے کون سی بات آخری ہوگی، ملتے جلتے باتیں کرتے رہو یارو، ایک دوسرے سے نہ جانے کون سی ملاقات آخری ہوگی۔ تو یہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون سی رات اس کی زندگی کی آخری ہے، کون سا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے، اور کون سی ملاقات اس کی آخری ملاقات ہے۔ تو اپنے معاملات صاف ستھرے ہوں، اپنی زندگی کا طور طریقہ صحیح ہو، موت کے لیے ایسا تیار ہو کہ جب پیغام اجل آئے لبیک اور صادق کہتا ہوا کلمہ کلام پڑھتا ہوا اللہ کی طرف چل پڑے، اس وقت پھر کبھی افسوس نہ ملے کہ ہائے زندگی ملتی، موقع ملتا تو یہ کر لیتا وہ کر لیتا۔ تو موت تو پھر انسان کو اچانک آ کر اچکتی ہے، بعض دفعہ پانی پینے تک کے بھی انسان کو مہلت نہیں مل پاتی۔ اس لحاظ سے تیسری علامت یہ فرمائی کہ ول استعداد للموت قبل نزول، کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے وہ موت کی تیاری کر کے رکھا کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ پاک ہم سب کو اس نور ہدایت کی کامل قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی جو تین علامات بیان فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، التجافی عن دار الغرور، دنیا کے اس گھر سے، دھوکے کے اس گھر سے انسان کا دل اچاٹ رہے، ایسا مست و مگن ہو کے اسی میں دھس کے نہ رہے کہ بس ساری زندگی مجھے یہی جینا ہے، ہمیشہ ہمیشہ دل اچاٹ کر کے رہے کہ نہ جانے کب رخت سفر باندھ کے واپسی کا پیغام آ جائے۔ اور دوسری نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی، الانابت الى دار الخلود، کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے جو گھر ہیں جنت اور آخرت، اس آخرت کی منزل کی طرف وہ رجوع رکھتا ہو، اس طرف اس کا دھیان ہو، ہمیشہ اسی طرف متوجہ رہتا ہو اور اپنے اس گھر کو سجانے اور بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہو۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی، والاستعداد للموت قبل نزول، کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری انسان کو نصیب ہو جائے تو یہ انسان خوش نصیب ہے، اس کو نور ہدایت ملا اور اس کی علامات کامل مکمل اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی محفل اور مجلسوں کے اندر بیٹھنا اتنا نصیب فرمائے کہ جہاں یہ نور ہدایت بڑھتا ہے اور نور ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یہ نور ہدایت ایسا نور ہے کہ جتنا زیادہ اس کو مانا جائے، جتنی زیادہ سچی طلب کے ساتھ انسان مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ترقی عطا فرماتے ہیں، ہدایت کے اندر مزید ترقی نصیب ہوتی ہے۔ تبھی تو ہمیں حکم دیا کہ ہر نماز میں اس ہدایت کے سوال کرتے رہو، اس دن الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی راہ نمائی فرمائیے، ہدایت کامل مکمل عطا فرمائیے۔ یہاں پر حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک چاہتے تو آگے جو راستہ اللہ پاک نے متعین فرمایا، اللہ پاک چاہتے تو کہہ دیتے اہدنا الصراط المستقیم، صراط القرآن والسنۃ، کہ ہمیں قرآن اور سنت کا راستہ دے دیجیے۔ لیکن یہاں پر اللہ پاک نے قرآن و سنت کے بجائے اس قرآن و سنت کے لانے والوں کو اور اس کے پھیلانے والوں کو تذکرہ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا واسطہ عطا فرمائی جن پر آپ نے انعام فرمایا، وہ ہیں انبیاء جن کو یہ کتاب اور سنت دی گئی، صدیقین، شہداء اور صالحین جو اس کتاب و سنت کو پھیلانے والے ہیں سچائی کے ساتھ اور اس کتاب و سنت کو پھیلانے اور اپنی جان کے نظارے پیش کرنے والے، اور صالحین جو ساری زندگی دیکھو کاری کے ساتھ، عبادت گزاری کے ساتھ وقت گزارنے والے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کا ساتھ تمہیں اگر مل جائے, ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین, یہ وہ پاکیزہ ہستیاں جو انعام یافتہ ہیں, ان کے ساتھ جڑے رہو گے کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگے. یہ انعام یافتہ طبقہ ہے, ان کے ساتھ جڑو گے تم بھی انعام یافتہ بن جاؤ گے. ایک تو یہ کہ صالحین کی صحبت, ان کی ہم نشینی اختیار کی جائے. شیطان آتا ہے چوکے مارتا ہے, کہتا ہے کہ یہ آج کل کے دور کے اندر اولیاء اللہ نہیں ہے, جنید بغدادی نہیں, حسن بصری نہیں, حضرت علی حجویری نہیں, شیخ ابو القادر جیلانی نہیں, یہ چلتے پرزہ قسم کے یہ اولیاء اللہ آگے چھوڑو. تو وہ رہی صحیح قسم بھی ختم کر دیتا ہے. ہر زمانے میں اللہ پاک نے نیک لوگوں کو رکھا ہے. صلحاء کی جماعت قیامت تک رہے گی. اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والے تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جب ایمان والے قیامت تک رہیں گے, سچے لوگ بھی قیامت تک رہیں گے, تبھی تو ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو صالحین کے ساتھ انسان کو نصیب ہو جائے تو صالحین کو جو نور ہدایت ملا ہے, انہیں کی بدولت جو نور ہدایت ملے گا تو اس میں تاثیر ہوگی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تلوار کا کام ہے کاٹنا, لیکن اس تلوار کے کاٹنے کے لیے بازو تو چاہیے, تربیت چاہیے, ٹریننگ چاہیے کہ کس طرح کاٹنی. تو فرمایا کہ ذکر اس کی تاثیر ہے, نور پیدا کرنا اپنی ایک تاثیر ہے, دل کے اندر جلا پیدا کرنا, لیکن اس ذکر کو جاری کروانے والی شخصیت بھی تو ہونی چاہیے جو بتائے, کوئی مربی اور مسلم ہونا چاہیے جو بتائے کہ یہ ذکر کتنا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کس انداز سے کرنا ہے, تاکہ اس تربیت دینے والے کی تاثیر بھی اس ذکر کے اندر شامل ہو. خالی تلوار کا آرامد نہیں ہوتی, تو اس لحاظ سے اس کے چلانے والا بازو چاہیے, تو اس لحاظ سے مسلم و مربی ہوگا, صالح کے ساتھ جڑیں گے تو صالح کے جیسے بن جائیں گے. اور اگر صالحین سے بدگمانی کر لی جائے, جو شیطان کا سب سے پہلا ہتھیار ہے, جو شیطان بدگمان کر دیتے ہیں علماء سے, صلحاء سے, اولیاء اللہ سے, دینداروں سے, بدگمان کر کے اسے دور رکھتا ہے. جب انسان اللہ والے سے دور رہے گا تو جیسا تھا ویسا ہی رہے گا اور اسی حالت میں چلا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مرو گے اسی انداز میں جس طرح جیو گے, اور پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اسی انداز میں جس طرح تم لوگوں نے وفات پائی ہے. تو انسان اچھوں کے ساتھ رہے گا, اچھا بنے گا, اچھی زندگی بسر کرے گا, اچھے انداز میں موت آئے گی. جب موت اچھے انداز میں آئے تو انسان اچھے انداز میں اٹھایا جائے گا. یہی تو وجہ ہے کہ جب شہید ہو جاتا ہے انسان راہ خدا میں, حکم یہ ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے, نہ اس کو کفن دیا جائے, اسی طرح خون میں لمبت, اسی طرح اس کو پیٹے پیٹے ہاتھ پاؤں کے ساتھ دفن کرو. کل قیامت کا میدان ہے محشر میں, اللہ کے سامنے اسی طرح خون آلود ہو کر آئے گا. رب ذوالجلال فخر فرمائیں گے کہ میرے بندے نے میری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا اپنا کیا حشر کرا لیا. کوئی حج عمرہ کرتے ہوئے وفات پا گیا, وہ احرام کے اندر اٹھایا جائے گا, تو جس انداز میں انتقال کرے گا اسی انداز میں تو وفات ہوگی, زندگی کے انداز میں, اور پھر انسان کا حشر ہوگا موت کے انداز میں. تو نیک لوگوں کے ساتھ انسان جب جڑے گا, اپنی اولاد کو جوڑے گا, گھر والوں کو جوڑے گا, تو نیکی کی رغبت انسان کو پیدا ہوگی, خود بھی نیک بنے گا, گھر کے اندر بھی دینداری آئے گی, نور ہدایت حاصل ہوگا, اور پھر انسان ایسا پرکشش بنے گا کہ اس کے آس پاس بھی یہ ہدایت کا نور پھیلے گا. تو سچی طلب کے ساتھ اللہ سے ہدایت کا سوال کیا جائے, اور جہاں یہ ہدایت بنتی ہے اس ہدایت کے سر چشمہ کے پاس جا کر انسان ہدایت کے نور کے اندر اضافہ کرائے. اور تیسری چیز, خلوت اور تنہائی کے اندر ذکر اللہ یاد الہی کا معمول بنایا جائے, تلاوت کلام پاک, کلمہ طیبہ, درود شریف, استغفار, تیسرا کلمہ تسبیحات, اور اللہ تعالیٰ کے کلمات تشکر, وہ ساری کی ساری چیزیں انسان روزانہ یوم اپنا معمول بنائے. اس کے ذریعے سے دل ایسا اجلا اور منجلا ہوتا ہے کہ ایمان کی تلاوت اور حلاوت انسان جیتے جی محسوس کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تر و تازہ ایمان اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ, تمام اوصاف کے ساتھ نصیب فرمائے. اور اسی وقت کفا کرتا ہوں باقی یار زندہ صحبت
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.